الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میری محترم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور بڑا انعام و احسان ہے کہ آج آپ حضرات سے دین کے بارے میں کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو ہم پر اتنے احسانات اور اتنے انعامات نازل فرمائے ہیں کہ ہر لمحے ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کی بارش ہر انسان پر برس رہی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہر لمحہ فیضیاب ہو رہا ہے. بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر کوئی آدمی شمار بھی کرنا چاہے تو شمار کرنا بھی ممکن نہیں. لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں کم ہے. اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں اعتدال رکھا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے. تو اس دین کا سب سے بڑا اہم امتیاز اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہے، یعنی اس میں افراط اور تفریط نہیں. ہر چیز اور ہر حکم جو دیا گیا ہے وہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں انسان کے، لہذا ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ کس انسان کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا اس کی خواہشات ہیں. ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مد نظر رکھ کر دین سے احکام عطا فرمائے. یوں تو کچھ احکام ایسے ہیں جو مردوں اور عورتوں سب میں مشترک ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے سب کے اوپر لازم کیا ہے. مثلا نماز ہے, مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے. روزہ ہے, مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ ہے, حج ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہیں, کچھ احکام ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں. کیونکہ دونوں کے فطرت, دونوں کی طبیعت, دونوں کی ضروریات بعض چیزوں میں مختلف ہیں, اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں عورتوں کے لیے احکام بھی مختلف رکھے ہیں مردوں سے. اور سچی بات یہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ پورے معاشرے کی معمار ہے, پورے معاشرے کی تعمیر عورت کے ذریعے ہوتی ہے. اور یہ اتنا بڑا فخر ہے عورت کا, اتنی بڑی خصوصیت ہے عورت کی کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی, یہ عورت اگر اس کو صحیح ادراک کرے, صحیح احساس کرے, تو اس پر جتنا ناز کرے کم ہے. مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج دنیا بڑے بڑے علماء, فقہا, محدثین, مصنفین, صوفیاء کرام, اولیاء اعظام ان کو جانتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری بڑے زبردست محدث تھے, امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے, امام مالک بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تھے. آج دنیا ان کو تو جانتی ہے, لیکن اس طرف لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے کہ جن ماؤں کی گود میں رہ کر ان اللہ والوں نے پرورش پائی, ان ماؤں نے کتنا عظیم کردار ادا کیا. ان ماؤں نے, جس ماں نے امام بخاری کو پالا, جس ماں نے امام ابو حنیفہ کو پالا, اور جس ماں نے امام مالک اور امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پالا, اس کا مقام کتنا بڑا بلند ہے. تو عورت درحقیقت گھر میں رہ کر معاشرے کی تعمیر کر رہی ہے, اب وہ افراد تیار کر رہی ہے جو آگے چل کر سارے معاشرے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو عورت معاشرے کی بنیادی اینٹ ہے اور اس کی معمار ہے, اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیت پیدا فرماتے. مجھے یاد آیا امام مالک کا نام آ گیا, تو امام مالک کے استاد تھے حضرت ربیعہ, ربیعہ الرائی کے نام سے مشہور ہیں. تو ان کا واقعہ لکھا ہے متعدد کتب احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ ان کے جو والد تھے, ان کے والد ربیع الرائی کے باپ, ان کا جب نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد کچھ ہی جس مہینے میں نکاح ہوا تھا اسی مہینے میں کچھ جہاد پیش آ گیا, اس جہاد میں وہ چلے گئے. اور جہاد اتنا لمبا چلا کہ اس میں سالہ سال گزر گئے, تقریباً 22 سال گزر گئے, اور 22 سال جہاد میں ہی مصروف رہے. اپنی اہلیہ جو نئی نئی دلہن تھی ان کے پاس کچھ روپیہ چھوڑ کر گئے تھے, کچھ تعداد بھی اس کی لکھی ہے روایتوں میں کہ کتنے ہزار دینار چھوڑ کر گئے تھے کہ بھائی میں پتہ نہیں کس وقت جہاد میں جا رہا ہوں, میں شہید ہو جاؤں یا پتہ نہیں آ سکوں نہ آ سکوں, تمہارے کام آئے. 22 سال گزر گئے جہاد میں. 22 سال کے بعد واپسی ہوئی, مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو جب اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ کا تو تصور نہیں تھا, ٹیلی فون کا تصور نہیں تھا, تار کا تصور نہیں تھا کہ پہلے سے بتلا دیں کہ بھائی فلاں وقت میں پہنچ رہے ہیں. اچانک پہنچے, مدینہ منورہ میں اپنے گھر پر جب داخل ہونے لگے تو اس میں سے ایک نوجوان نکلا چلا آ رہا ہے گھر میں سے. تو ان کو شبہ ہوا کہ یہ نوجوان میرے گھر میں سے کیوں نکل رہا ہے. اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا گھر ہے. تو انہوں نے کہا میرا گھر ہے. دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی. جب تکرار ہوئی اور آپس میں آوازیں بلند ہونے لگی تو اندر جو ان کی اہلیہ موجود تھیں انہوں نے آواز پہچان کر کہا کہ آپ آ جائیے اور یہ جن سے آپ کی تکرار ہو رہی ہے یہ درحقیقت آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے. خیر وہ دونوں گلے مل گئے اور گلے مل کر پھر آپس میں محبت کی باتیں شروع ہو گئی. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے بیٹا اٹھ کر جانے لگا کہ میں نماز کو جا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں وضو کر کے آتا ہوں. یہ وضو کر کے پہنچے نماز میں تو جماعت ہو رہی تھی. جماعت کے بعد جب فارغ ہوئے تو دیکھا تو وہاں پر ایک حلقہ لگا ہوا ہے لوگوں کا. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ یہ حدیث کے درس کا حلقہ ہے اور یہاں پر ایک بڑے عالم کا درس ہوتا ہے. تو ان کو کچھ اشتیاق ہوا, جا کے حلقے میں بیٹھ گئے. حلقے میں بیٹھ گئے تو وہ صاحب جو درس دے رہے تھے اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ یہاں پر ایک رومال ڈالا کرتے تھے اپنے چہرے کے دونوں طرف, جس سے چہرہ پوری طرح واضح نظر نہیں آتا تھا. تو دور بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے رومال ڈالا ہوا تھا. حدیث کا درس دیا, اس میں دسیوں بیسوں آدمی سینکڑوں آدمی حدیث سیکھ رہے تھے. یہ بھی بیٹھ گیا اسی طرح. جب فارغ ہوئے تو اور قریب پہنچے تو دیکھا تھا کہ درس دینے والے انہی کے وہ بیٹے تھے جن سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ان کا نام تھا ربیعہ جو امام مالک کے استاد بنے. تو آج امام مالک کو لوگ جانتے ہیں, ربیعۃ الرائے کو جانتے ہیں, لیکن جس ماں نے قربانیاں دے کر اس ربیعۃ الرائے کو پالا, گھر میں جا کر انہوں نے بتایا کہ جو 10,000 دینار آپ نے دیے تھے وہ میں نے اپنے اس بیٹے کی تربیت پر خرچ کیا, وہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بنانے میں خرچ کیا. تو آج دنیا امام مالک سے واقف ہے, ربیعۃ الرائے سے واقف ہے, لیکن جس ماں نے, وہ گمنام ماں جس نے ان کی تربیت کی, اس کی طرف دھیان لوگوں کو کم جاتا ہے. لیکن درجہ اس ماں کا اتنا عظیم ہے, اتنا بڑا درجہ ہے کہ شاید ان کے بیٹوں کو جو درجہ حاصل ہوا اس ماں کو اس سے زیادہ عظیم درجہ حاصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی نام کی شہرت ہو گئی, دنیا اس کو پہچاننے لگی, دنیا جاننے لگی, تو اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے شہرت طلبی کا, جاہ طلبی کا, عجب کا. آج جس آدمی کو کی شہرت ہو گئی ہے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں, اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اس کے اعتقاد کرتے ہیں, اس سے اعتقاد رکھتے ہیں, اس کے دل میں بڑائی آ جائے, اس کے دل میں جاہ کا کی محبت پیدا ہو جائے تو کچھ بعید نہیں, شیطان یہ سب کچھ ڈالتا رہتا ہے. لیکن جو ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کر ایسے افراد کی تعمیر کر رہی ہے, اس کی نہ شہرت ہے, نہ اس کے لوگ جانتے ہیں, نہ اس کے اندر تکبر اور عجب کے شوائب پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ ہے. لہذا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی خدمات تو بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. تو اس لیے میں کر رہا تھا کہ ماں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا بنایا, عورت کا درجہ. اور فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ اسی لیے فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. دنیا کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق جو انسان کسی انسان کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ ماں کے لیے ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ماں کی اطاعت کرو, ماں کی اطاعت کرو, ماں کی اطاعت کرو 3 مرتبہ اور باپ کے 4th نمبر پر بتائی, تو اس واسطے 3 درجہ اس کو فوقیت دی باپ کے اوپر. اس لیے کہ وہ ماں در حقیقت تعمیر کر رہی ہے معاشرے کی اور ایسے افراد تیار کر رہی ہے. اس کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, اس کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے, اور اس لیے ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جو معاشرے کو خیر تک کھینچنے والے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بڑا حق جو ہے ماں کا ہے, اور یہ فرما دیا کہ ایک نظر اولاد کے لیے ماں کو محبت کے ساتھ دیکھنا, ماں باپ کو دیکھنا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے. ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیتے. یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا اور اس کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ تم معاشرے کی معمار ہو, لہذا تمہاری گود میں پوری قوم پل رہی ہے, تمہاری گود میں وہ سب پل رہے ہیں جو قوم کی تعمیر کرنے والے ہیں. لہذا پہلے زمانے کی جو مائیں تھیں وہ یعنی روایات میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مائیں تھیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے روایات میں کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے اس کو دودھ پلایا کرتے. تو جب سورہ یاسین پڑھ کر ہر دودھ کے اوپر بچے کے پلایا جائے گا تو اس کے اندر کیا انوار و برکات پیدا ہوں گے, قرآن کریم کے کیا انوار اس کے رگ و پے میں شرائط کیے ہوئے ہوں گے, اس سے آپ اندازہ کر سکتے. یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا عورت کا. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں باری تعالیٰ نے حکم دیا, امہات المومنین کو براہ راست خطاب ہے اور ان کے واسطے سے ساری خواتین اسلام, فرمایا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. فرمایا کہ اے خواتین تم اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو, اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور زیب و زینت کر کے سنگھار کر کے میک اپ کر کے تم اس طرح نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کے زمانے کی عورتیں نکلا کرتی تھیں. یہ حکم دیا ہے قرآن نے. اللہ اکبر, اگر اس کے اوپر غور کیا جائے اس قرآن کریم کے حکم پر تو اس نے ایک عظیم حقیقت واضح فرمائی ہے. بات یہ نہیں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرار سے رہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے کبھی نکلو ہی نہیں, کیونکہ خود اگلا ارشاد یہ ہے کہ جاہلیت والی عورتوں کی طرح نہ نکلو, جس کے مطلب یہ ہے کہ بغیر جاہلیت کے طریقے سے نکلنا ضرورت کے وقت میں حاجت کے وقت میں جائز ہے. اور خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں صراحتاً فرما دیا قد اذینا لکنا ان تخرجنا لحاجتکن, کہ تمہارے لیے اللہ نے اجازت دے دیا کہ حاجت کے وقت میں تم نکلو. ہاں نکلو ان عورتوں کی طرح نہیں جو جاہلیت میں سنگھار پٹار کر کے نکلا کرتی تھی, بلکہ سادگی کی طرح کے ساتھ پردے کا حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے, حجاب کے احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہارے لیے نکلنا جائز. تو جب یہ بات ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار سے رہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت اس سے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. جس طرح دو پہیوں کے بغیر وہ گاڑی نہیں چل سکتی, اسی طرح مرد نہ ہو تو تنہا عورت زندگی اس کی کارآمد نہیں, تنہا مرد ہو تو عورت کے بغیر اس کی زندگی کارآمد نہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے البتہ تقسیم کار یوں فرمائی ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو گھر سے باہر انجام دینے پڑتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر انجام دینے پڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے دونوں صنفوں کا, مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی, اس نے بتلایا کہ مردوں کو ہم نے ایسی خصوصیات دی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ گھر سے باہر کے فرائض وہ انجام دیں, اور عورتوں کو ایسی خصوصیات ہم نے عطا فرمائی ہیں کہ گھر کے اندر کے فرائض وہ انجام دیں. کرنا فی بیوتی کننا کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کی نگہبانی اپنے گھروں کی نگرانی کرنا اے خواتین تمہارا کام ہے. کیونکہ گھر میں ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جو ہمارا خاندانی نظام ہے فیملی سسٹم جس کو کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں وہ فیملی سسٹم صحیح ہو. کیونکہ اگر فیملی سسٹم صحیح ہے تو خاندان درست ہوگا, خاندان درست ہوگا تو کنبہ درست ہوگا, کنبہ درست ہوگا تو معاشرہ درست ہوگا, معاشرہ درست ہوگا تو اس پر تمدن کی عمارت کھڑی ہوگی. اس واسطے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے معاشرے کی بنیاد ہے اس کا خاندان, اس کا گھر. اگر وہ سسٹم صحیح کام کر رہا ہے تو سارا معاشرہ درست ہے, اور اگر وہ کام نہیں کر رہا, وہ تباہ ہو گیا ہے تو معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا, آج نہیں تو کل تباہ ہو جائے گا. اس لیے اے عورت, قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے سپرد کیا ہے اس فیملی سسٹم کو, درست اور استوار رکھنے کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی ہے. تمہارے ذمہ ہے یہ کام کہ فیملی کے نظام کو برقرار رکھو. یہ حقیقت بیان فرما کر قرآن کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے, جیسے آج کل کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عورت مرد کے دوش بدوش کام کرے, دوش بدوش چلے, اور مرد سے کے کندھے سے کندھا ملا کر گھر سے باہر نکلے اور سارے دنیا کے فرائض انجام دے, ساری دنیا کے کام انجام دے. یہ اتنا بڑا دھوکا ہے, اتنا بڑا فریب ہے. اور عورت کو یوں تو تاریخ انسانیت میں بہت دھوکے دیے گئے, لیکن مغربی تہذیب نے جتنا بڑا دھوکا عورت کو دیا ہے اس سے بڑا دھوکا تک تصور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ در حقیقت یہ یورپ کے سے بات چلی, یعنی اگر آپ 16th century سے پہلے دیکھیں تو یورپ ہو یا کا علاقے جو ہیں وہاں پر بھی یہ فطری نظام اس وقت بھی جاری تھا کہ مرد باہر کا کام کرتا تھا اور عورت اندر کا کام کرتی, اور وہ فیملی سسٹم بھی برقرار تھا. 16th century کے بعد جب صنعتی انقلاب آیا یورپ میں, اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں نئی نئی خواہشات مرد کے دل میں پیدا ہوئیں, اور اس خواہشات کے نتیجے میں بعض اوقات مرد کو عرصہ دراز تک سفر پر رہنا پڑا تجارت میں, بزنس میں. ایک تو یہ کہ وہاں عورت دستیاب نہیں, دوسری طرف یہ کہ معیار زندگی بڑھتا چلا گیا. معیار زندگی بڑھتے ہوئے اب اپنا خرچہ بھی اٹھائے اور عورت کا بھی اٹھائے تو یہ دونوں کام مشکل. تو اس نے اس مشکل کا حل یوں نکالا کہ یہ نعرہ لگایا کہ اے عورت, تمہیں گھروں میں قید نہیں ہونا چاہیے, تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے, مرد کے دوش بدوش کندھا بکندھا ملا کر کام کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جہاں مرد جائے گا وہاں کوئی نہ کوئی عورت ضرور موجود ہوگی, ایک طرف. دوسری طرف عورت کی کفالت اور عورت کے خرچہ برداشت کرنے کی ذمہ داری مرد لینے کو تیار نہیں, جس کا مطلب ہے قدم قدم پر عورت سے لطف اٹھانا چاہتا ہے, اس سے مزے لینا چاہتا ہے, لیکن اس کا خرچہ دینے کو تیار نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نعرہ یہ لگایا گیا کہ عورتوں کو ہم وہی مقام دینا چاہتے ہیں جو مردوں کو, اور ہم عورت کو کے حقوق مردوں کے برابر رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کو سربراہ بھی بنائیں گے حکومت کا, ہم اس کو وزیر بھی بنائیں گے, اور ہم اس کو اسمبلیوں کا ممبر بھی بنائیں گے, اور ساری دنیا کے کام انجام دیں گے, اور اس کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ آج نظارہ دیکھ لو, امریکہ ہی کی تاریخ دیکھ لو, پورے امریکہ کی تاریخ میں کوئی عورت کبھی صدر بنی؟ آج تک نہیں بنی. اور اکا دکا کہیں کوئی وزیر بن گیا, کوئی کہیں وزیر بن گئی. وہ یہ چند عورتوں کو چھوڑ کر باقی ساری عورتوں کو اس نعرے کے تحت سڑکوں پر جھکیٹ دیا گیا. آج جا کر دیکھو دنیا کے جتنے رذیل سے رذیل کام ہیں، ذلیل سے ذلیل کام ہیں، وہ سب عورت کے ذمے ہیں. سڑک پر جھاڑو دے گی تو عورت دے گی، وہ اگر ہوٹلوں میں ویٹر بنے گی تو عورت بنے گی، سیلس گر پر وہ دکان پر بیٹھے گی تو عورت بیٹھے گی، تاکہ اس کے حسن کی نمائش کر کے لوگوں کو دعوت دی جائے کہ ہمارا مال خریدو. اس کو ایک اشتہار کا ذریعہ بنا کر اور اس کو سڑکوں پر گھسیٹ دیا گیا. جتنے آج جا کر دیکھو امریکہ میں جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، سارے کام کر رہی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ کام کرنے کے بعد گھر کے کام سے چھٹی مل گئی، نہیں، وہ وہاں کی ڈیوٹی بھی انجام دے گی، گھر کا کام بھی آخر کار اس کو کرنا پڑے گا، کھانا پکانے کا کام بھی کرنا پڑے گا. میں ایک مرتبہ واشنگٹن میں تھا، تو واشنگٹن میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تو وہاں صبح میں کوئی 6 بجے کے قریب ہوٹل میں داخل ہوا، تو وہاں کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے ہمیں کمرہ دیا، چلے گئے. دوپہر کو آیا تو دیکھا پھر بیٹھی ہے، شام کو آیا پھر دیکھا پھر بیٹھی ہے، رات کو 10 بجے جب آیا چابی لینے کے لیے اس کے پاس گیا پھر بیٹھی ہے. صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہو، تمہاری ڈیوٹی تبدیل نہیں ہوتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ آج اتوار ہے، تو اس واسطے اتوار کے دن میں ڈبل ڈیوٹی کرتی ہوں تاکہ مجھے پیسے زیادہ ملیں، ڈبل ڈیوٹی کروں. میں نے کسے جاؤ گی تم؟ کہنے لگی کہ میں اب سے 11 بجے یہاں سے میں آف ہوں گی. میں نے کہا اب جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی کھانا پکاؤں گی 11 بجے جانے کے بعد. تو صبح 6 سے لے کر رات کے 11 بجے تک وہ ڈیوٹی دینے کے بعد وہ گھر کا کام جو ہے وہ اس سے چھٹی نہیں ملی، وہ بھی اس کو انجام دینا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ مرد صاحب جو ہیں ان کے ذمے اس اپنی بیوی کا خرچہ دینا بھی اس کے ذمے نہیں رہا، اور قدم قدم پر عورت موجود. اور یہ پٹی پڑھائی گئی عورت کو کہ تم اگر اپنے گھر میں شوہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہو اور کھانا تیار کرتی ہو اور ان کے سامنے لے جا کر رکھتی ہو تو یہ تو ہے بیکورڈنیس، یہ ہے رجت پسندی، یہ ہے دخلانوسیت. لیکن وہی عورت اگر ہوائی جہاز میں 400 مردوں کو کھانا کھلائے، اجنبی مردوں کو ٹرے سجا سجا کر ان کے سامنے لے جائے، اور ایسے مردوں کو کھلائے جو اپنی نگاہوں کی ہوس اس سے پوری کریں، ان کے سامنے اگر لے جا کر ٹرے سجا کر لے کر آئے تو یہ ترقی پسندی ہے، یہ عورت کی آزادی ہے، اس کا نام آزادی نسواں ہے. یہ الٹا فلسفہ کہ گھر میں کھانے کا کام کرے تو وہ قید ہے، اور 400 مردوں کو کھلا رہی ہے تو یہ آزادی ہے. اور یہی کام جو آدمی جو اپنے گھر کے تعمیر کے لیے اگر وہ کرتی تو اپنے بچوں کو سنبھالتی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی، اس کو ان کو کسی قابل بناتی، وہ تو ہوگا دخلانوسیت، بیکورڈنیس. اور وہی کام اگر ہسپتالوں میں کرے، وہی کام اگر جا کر وہ ڈے کیئر ہومس میں کرے تو اس میں وہ آزادی ہے. یہ الٹا فلسفہ اس نئی تہذیب نے ہمارے سامنے لا کر پیش کیا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آپ جا کر دیکھ لیجئے مغربی ملکوں کے اندر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. صبح کو جب گھر کو تالا لگتا ہے، مرد اپنی جگہ چلا گیا، عورت اپنی جگہ چلی گئی، اور بچے جو ہے وہ ڈے کیئر میں چلے گئے اور نرسری میں چلے گئے، تو بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے الگ پرورش پا رہا ہے، شوہر الگ کام کر رہا ہے، بیوی الگ کام کر رہی ہے، اور رات کو تھکے ماندے دونوں گھر میں آتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ پڑھ کر آتا ہے، تو آپس کا جو تعلق تھا وہ تعلق ختم ہو گیا، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اور یہ گربا چوک جس کا جو آخری سربراہ تھا روس کا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پرسٹرائکا، اس کا نام ہے، مشہور ہوئی تھی پرسٹرائکا، وہ مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں ایک چیپٹر اس نے دیا ہے, اس میں بڑی اس نے سچی بات لکھی ہے. اس نے لکھا کہ ہم نے صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں عورت کو گھر سے باہر نکالا اور اس کو یہ پیغام دیا کہ وہ گھر ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرے. اس کی وجہ سے بے شک ہمیں کچھ معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے, لیکن اتنا بڑا نقصان ہمیں ہو گیا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اور چونکہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, اس واسطے اب ہم اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح عورت کو واپس گھر میں لائیں, لیکن اب عورت کو گھر میں واپس لانے کا ہمارے پاس راستہ نہیں رہا. اس واسطے کہ جہاں یہ کوئی عورت کے سامنے جھوٹ اتنا زبردست بولا گیا اور دھوکا اتنا زبردست دیا گیا کہ اس نے باور کر لیا کہ یہ واقعی میری آزادی ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں اب اگر کوئی آواز بلند کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ انجام ہو رہا ہے اس معاشرے کا, اور یہ معاشرہ آپ یاد رکھیے گا, یہ کسی بھی قوم کی انتہائی پستی کے بعد اس کے زوال کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. جن قوموں کے بارے میں ریکارڈ پر ہو یہ بات, ریکارڈ پر ہے یہ بات کہ کسی قوم کے 80% افراد انلیجیٹیمیٹ ہیں اور وہ حرام کی اولاد ہیں, کسی کے 70% ہیں, کسی کے 90% ہیں, باقاعدہ ریکارڈ پر ہے یہ بات. تو اب وہ فیملی سسٹم کہاں سے آئے؟ اس واسطے اب ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا ہے کہ جس میں انسان کی باہمی قدریں ختم ہو گئی. قرآن نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی, کرنا سی بلوتی کن, کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو, کیا مانا کہ اس گھروں کی نگہداشت تمہارا کام ہے, گھروں کی تحفظ تمہارا کام ہے, اور تم ایک مسلمان عورت کی حیثیت میں معاشرے کی تعمیر میں بنیادی پتھر کا کردار ادا کر رہی ہو. یہ بات قرآن کریم نے فرمائی. تو یہ اتنی عظیم ذمہ داری ہے جو ایک مومن عورت کے سپرد ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان سے بیگانہ ہونے کے بعد یہ دنیا کے شور شغب اور دنیا کی نعرہ بازیوں سے متاثر ہو جاتی ہیں. ہماری مسلمان خواتین بھی متاثر ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ چونکہ ساری دنیا جا رہی ہے اس راستے پر, تو ہم بھی اس راستے پہ چلیں, ہم بھی ویسا ہی لباس پہنے, ہم بھی ویسے ہی گھروں سے باہر نکلیں بلا وجہ. ضرورت کے تحت اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن بلا وجہ, اور اس بلا وجہ نکلیں اور اسی طرح اسی لباس کے ساتھ نکلیں, اسی فیشن کے ساتھ نکلیں. یاد رکھو یہ فیشن تو کسی وقت ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. ہر روز, کیونکہ جو لوگ عورت کو کھلونا بنانا چاہتے ہیں وہ تو اس کے لیے نئے سے نئے حربے ایجاد کرتے رہیں گے, اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اپنا مال بیچنا ہے تو وہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا فیشن اگر نکال دے تو اس لیے, اگر نہ نکالے تو پھر ان کی پروڈکشن کیسے نکلے, وہ کیسے دنیا میں اپنا سودا بیچیں. لہذا اس فیشن کے نام سے ایک نیا راستہ نکال دیا ہے اپنی تجارت چمکانے کا اور اپنی نگاہوں کو, خوشناک نگاہوں کو تسکین دینے کا. خدا کے لیے اس دھوکے سے بچیں مسلمان خواتین, اور اپنے عزت اور حرمت کا احساس کریں. کیا عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائی ہے, کیا حرمت عطا فرمائی ہے, کیا یہ کوئی عزت کی بات ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور سینکڑوں نگاہیں اس کا پیچھا کریں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس طرح نکلتی ہے بے حجاب, تو کیا ہوتا ہے, استشرف علیہا الشیطان, فرمایا شیطان جو ہے اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. تو کیا یہ عزت کی بات ہے کہ عورت کو سامان تجارت بنایا جائے, عورت کے حسن کو اپنا سودا بیچنے کے لیے استعمال کیا جائے؟ یہ عورت کی عزت کی بات ہے. لیکن عقلیں اوندھی کر دی گئی. ہمارے ہاں بھی سرحد صوبہ سرحد کی حکومت نے یہ ایک حکم جاری کر دیا کہ بھئی یہ جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں بورڈ, ہر پروڈکٹ کے ساتھ کسی نہ کسی عورت کی تصویر ہے, اور عورت کی بعض اوقات اڑیا تصویر ہے, نیم اڑیا تصویر ہے. تو ہماری سرحد کی حکومت ماشاءاللہ اب ذرا کچھ دینی قسم مزاج کی آئی ہے, تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ اشتہارات پر سے پر عورت کی تصویر دینا منع ہے. مقصد یہ تھا کہ عورت کو تم تجارت کے ذریعے کیوں بناتے ہو, عورت کی حرمت کو اس طرح پامال کیوں کرتے ہو. لیکن جو یہ حکم جاری ہوا تو ایک شور مچ گیا ماڈرنسٹ لوگوں کی طرف سے کہ یہ عورت کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بتائیے, جہاں عورت کی عزت کا تحفظ کیا جا رہا ہو تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ اوندھی عقلیں پیدا کر دی ہیں اس نئی مغربی تہذیب نے. خدا کے لیے اس دھوکے سے بچیں اور اپنے مقام کا احساس کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. ہم وہ خواتین ہیں جن کی گود میں امام ابو حنیفہ پرورش پاتے ہیں, جن کی گود میں امام بخاری پرورش پاتے ہیں, امام مالک پرورش پاتے ہیں, ربیعت الرائے پرورش پاتے ہیں. اس لحاظ سے بھائی عورت کا کام یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس عورت کے گھر سے نکلنا ناجائز ہے, پہلے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حاجت کے تحت نکلنا کی اجازت دی ہے, لیکن نکلے تو حجاب کے تحت نکلے, حجاب کے ساتھ نکلے. اور یہ جو فیشن پر پرستی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہاں گھر میں رہتے ہوئے, کیونکہ اس کے لیے وہ ایک معاشرے کا بنیادی پتھر ہے, اس لیے میں یعنی عورت کو اپنے اس مقام کا احساس کرنے کے لیے اپنے کردار کو بلند سے بلند بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ نمونہ بن رہی ہے اس اولاد کا, اس اولاد کے لیے جو اس کے گود میں پرورش پا رہی ہے. لہذا اس کے عبادات, اس کے اخلاق, اس کا کردار, اس کے معاملات, اس کے قول و فعل, ہر چیز ایک نمونہ ہونا چاہیے اپنے اولاد کے لیے. وہ کبھی جھوٹ نہ بولے, وہ کبھی غیبت نہ کرے, وہ کبھی دھوکہ بازی نہ کرے, وہ کبھی اپنے حقوق کو پامال نہ کرے, نماز کو صحیح وقت پر انجام دے, روزے صحیح وقت پر رکھے, اور اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ پیش کرے. یہ ہے عورت کا کام. اور یہ کام اگر اس نے انجام دے لیا دنیا اور آخرت کی اس کے لیے صلاح و فلاح ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ یاد آ گیا, وہ سنا دوں. یہ جس زمانے میں ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بحث چل رہی تھی کہ عورت سربراہ حکومت ہو سکتی ہے کہ نہیں, اور بنا بھی دیا گیا تھا عورت کو سربراہ, دو مرتبہ رہی. تو اس زمانے میں کینیڈا کے ایک مشہور ہفت روزہ ہے, اس کی کوئی نمائندہ خاتون میرے پاس آ گئی اور بغیر کسی وقت لیے ہوئے اچانک آ گئی کہ آپ سے انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کس بات پر انٹرویو کرنا چاہتی ہوں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں اسلام میں عورت سربراہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اس پر بات سے میں انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں جمعہ کا دن ہے, میری نماز جمعہ کا وقت قریب ہے, وقت میرے پاس کم ہے, اور اس مختصر وقت میں ایک گھنٹے میں آپ کو پوری بات آپ سے کر نہیں سکوں گا. کہنے لگے کیوں نہیں کر سکیں گے ایک گھنٹے میں؟ میں نے اس لیے نہیں کر سکوں گا کہ آپ نہ سربراہ کا مطلب صحیح سمجھتی ہیں نہ عورت کا مطلب صحیح سمجھتی ہیں. آپ کو نہ تو سربراہ کا صحیح مفہوم معلوم ہے سربراہ کیا ہوتا ہے, اور نہ عورت کا صحیح مفہوم معلوم ہے کہ عورت کا مفہوم کیا ہوتا ہے. اب وہ عورت کیسے یہ بات, مجھے تو اور دلچسپی پیدا ہو گئی, میں کیسے نہیں معلوم مجھے سربراہ کا مطلب اور عورت کا مطلب. تو میں نے کہا میں مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے نزدیک سربراہ حکومت کا صدر یا وزیر اعظم بننا آپ کی نظر میں ایک پریویلیج ہے, ایک مفاد ہے. کسی کو پریویلیج مل گیا وہ خوش قسمت ہے, جس کو نہیں ملا وہ بدقسمت ہے، محروم ہے، آپ کی نظر میں سربراہ کا یہ مفہوم ہے، تو میرے نزدیک یہ مفہوم ہی غلط ہے. سربراہ بننا کوئی پریویلیج نہیں ہے، سربراہ بننا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے آدمی دوڑ دھوپ کرے. سربراہ بننا تو ایک آزاد ہے. لہذا میرا تصور سربراہ کا یہ ہے کہ جو سربراہ بنا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، جو سربراہ اسے جس کو روک دیا گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے. تو پہلا تصور تو آپ کا سربراہ کا غلط ہے. میں نے کہا ہمارا تصور تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب زخمی ہوئے شہادت سے پہلے، تو کسی نے جا کر عرض کیا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیجیے. اور پھر حضرت دلاز نے عمر کا نام لیا، حضور حضرت کے صاحبزادے تھے، کہ ان کو بنا دیجیے. حضرت عمر نے پہلے تو کہا کہ بھئی میں ایسے شخص کو کیسے اپنا خلیفہ بنا دوں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے طلاق دی تھی ایک مرتبہ غلط طریقے سے، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینی نہیں آتی میں اس کو خلیفہ کیسے بنا دوں. اور پھر جو اصل بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ بات سنو، یہ خلافت کا پھندا خطاب کی اولاد میں ایسی آدمی کی گردن میں پڑ گیا تو بس کافی ہے. اب میں یہ پھندا اپنی اولاد کے گردن میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو اسلام میں سربراہی کا تصور تو یہ ہے کہ وہ کوئی پریویلیج نہیں، وہ گلے کا ایک پھندا ہے، جس کے گلے میں پڑ گیا وہ مشکل میں ہے، اور جس سے کہہ دیا گیا کہ بھائی تمہارے گلے میں پھندا نہیں ڈالا جائے گا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو آپ کے یہاں تصور الٹا ہے کہ سربراہی جو ہے پریویلیج ہے، جس کو حاصل ہو گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے، جس کو نہیں ملا وہ بد قسمت ہے. اس لیے میں کہہ دیتا کہ سربراہ کا مفہوم ہی آپ کو پتہ نہیں. اور رہا عورت، تو عورت کا مفہوم آپ کو اس لیے پتہ نہیں کہ آپ کہتی تو یہ پھرتی ہیں ساری دنیا میں کہ عورت اور مرد برابر ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں اور ان کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، اور چلتے پھرتے ان کو ہر چیز کے اندر ان کی برابری ہونی چاہیے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اس سب برابری کے باوجود پوری امریکہ کی تاریخ میں کتنی عورتیں بنی سربراہ؟ مجھے ایک مثال دے دیجیے. تو درحقیقت آپ نے عورت کو، درحقیقت آپ کے ذہن میں تصور عورت کا یہ ہے کہ وہ مردوں کی نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ ہے اور تجارت کے فروغ کا ذریعہ ہے. اور اسلام میں عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ فیملی سسٹم کی معمار ہے. اس لیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو نہ عورت کا صحیح مفہوم معلوم، نہ سربراہ کا صحیح مفہوم معلوم. اور میں نے کہا یہ اگر آپ میری پوری بات شائع کریں اور میرے سے مجھ سے دکھا کر مجھے شائع کریں تو میں اجازت دیتا ہوں اس کو، آپ کو انٹرویو شائع کرنے کی. لیکن اگر آپ مجھے یہ پوری بات شائع نہ کریں، یہ مجھے دکھا کر آپ نے شائع نہ کیا اور میرے نام سے شائع کر دیا، آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دوں گا. تو وہ بیچاری ڈر گئی اور اس نے پھر جا کے شائع کچھ نہیں کیا. اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس کی طرف سے شائع کر دیا اور پھر اس میں کوئی بات ادھر ادھر ہو گئی تو کہیں میرے اوپر واقعی مقدمہ دائر کر دے، وہاں تو ملینز کے مقدمات ہو جاتے ہیں ایسے. تو خیر یہ بیچ میں لطیفہ تھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ مغرب نے تصور عورت کا بالکل پلٹ کر اس کو، جو بہترین بے عزتی کا تصور تھا وہ عورت کی آزادی کا نام رکھ دیا. خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ آئے اور اپنے گھر کی اصلاح کی فکر. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، قرآن کریم فرماتا ہے. یہ ہے عورت کہ وہ اللہ نے اس کو فطرت کے نظام کے تحت اس کو فرائض بھی سونپے ہیں، اپنے قول میں، کردار میں، ہر چیز میں اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنے اور وہ نمونہ بنانے کی فکر کریں. یہ ہے عورت کا کام. آج چونکہ ہم لوگ مغرب سے متاثر ہو گئے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ اسلامی تعلیمات کی صحیح سمجھ نہیں رہی، اس لیے بہت سی چیزوں میں ہم نمونہ بننے کے بجائے الٹا گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر کسی عورت کو نیکی کا خیال آئے گا, میں عورت کے بارے سے کہہ رہا ہوں کہ صرف خواتین مخاطب ہیں ورنہ مردوں کا بھی یہی حال ہے, زیادہ سے زیادہ نیکی کا خیال آئے گا تو یہ ہوگا کہ بھائی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تلاوت کر لی, بات ختم ہو. لیکن یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ہمیں, اس زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے, اس کو جھوٹ سے روکنا ہے, اس کو غیبت سے روکنا ہے, اس کو بہتان ترازی سے روکنا ہے, اس کو دل شکنی سے روکنا ہے, اس کو دل آزاری سے روکنا ہے, اس طرف توجہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے وہ عبادت بہت کرتی ہیں, ہر وقت نفلیں پڑھتی رہتی, تلاوت کرتی رہتی, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو ان کی زبان بڑی تیز ہے اور وہ تانے دیتی ہیں, برا بھلا کہتی ہیں اور لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہیں, اور اس کی جو پڑوسن ہے بیچاری وہ نفلیں نفلیں تو پڑھتی نہیں, اپنے فرائض وراض پڑھ لیے, فرائض واجبات ادا کر لیے, لیکن زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی, خوش اخلاق سے بات کرتی ہے. تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عبادت کرتی ہے مگر تکلیف پہنچاتی ہے زبان سے وہ جہنمی ہے, اور جو عورت زیادہ عبادت نہیں کرتی لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ. اب یہ زبان ایسی چیز ہے, اس کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں, مردوں میں بھی وبا عام ہے اور خواتین میں تو بہت ہی زیادہ, کہ اس زبان کا استعمال بے تحاشا بے محابہ ہو رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں کہ منہ سے جھوٹ نکل رہا ہے یا سچ نکل رہا ہے, کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کا بہتان لگ رہا ہے, کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, کسی کو تانا دیا جا رہا ہے, اس کا احساس نہیں, اور اس کی وجہ سے بسا اوقات لڑائیاں ہیں, عداوتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, گھر گھر میں ہیں, ساس بہو کے جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ کہ ساس بہو کی بنتی نہیں. کیوں نہیں بنتی؟ اس واسطے کہ زبان پر قابو نہیں, تانا دینے کا رواج ہو گیا اور اس کے نتیجے میں یہ سب جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ عورت اپنے دین سے صحیح باخبر ہو, اور باخبر ہو کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کرے. اس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں دو تجویزیں پیش کرتا ہوں کہ براہ کرم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں پوری. اور یہ میں کل بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ بھائی میں رسمی قسم کی واز اور رسمی قسم کی تقریروں کا قائل نہیں, فرمائشی وازوں کا, فرمائشی تقریروں کا, جس کا مقصد بس یہ ہو کہ ہم بیٹھیں, ایک آدمی بولے, دوسرے آدمی سنے اور سن کے دامن جھاڑ کے اٹھ کے چلے جائیں. تو ایسی رسمی واز اور تقریروں کا نہ میں قائل ہوں نہ میں اس کا اہل ہوں. میں تو جو کچھ جہاں کہیں حاضری ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہم کچھ عملی ارادہ لے کر اٹھیں, تب تو ہے فائدہ, ورنہ یہ کہ سب جمع ہوئے اور وقت گزارا اور چلے گئے تو حاصل کچھ نہیں. تو میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, دو چیزوں کا اہتمام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مجلس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ روزانہ اپنے شب و روز کے اوقات میں سے, اپنے صبح شام کے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں دین کی سمجھ پیدا کرنے کا, جس کے لیے کوئی دین کی کتاب کا مطالعہ ہو جائے. خواتین, خاص طور جو خواتین سے متعلق کتابیں بہت علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں, ہمارے حضرت مولانا عاشق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفہ خواتین, وہ پڑھیں, بستی زیور ہے وہ پڑھیں, سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی سیرتیں، حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، فضائل اعمال کی کتابیں، یہ کتاب روزانہ کوئی نہ کوئی ان میں سے کتاب لے کر اور روزانہ اس میں وہ کتاب پڑھیں خود. اگر شوہر پڑھ کے سنائے تو بہت ہی اچھا، نہیں ہے تو خود ہی پڑھیں. لیکن آدھا گھنٹہ نکال لیں رات کو سونے سے پہلے دین کی سمجھ پیدا کرنے، اس کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنتوں کا بیان ہے اس میں، اور کسی سے مشورہ کر کے حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جزاء الاعمال ہے، تعلیم الدین ہے، یہ کتابیں کسی کے مشورے سے لے کر روزانہ اس کا مطالعہ کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لیں. اول تو انشاءاللہ یہ آسان کتابیں ہیں، سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. روزانہ تھوڑا وقت اپنے دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکالیں اور اس کے خاتمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں مسلمان خاتون ہوں، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیں. روزانہ دعا کریں یہ، اور یہ کتاب پڑھیں. ایک کام تو یہ. دوسرا کام یہ کہ کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے تعلق قائم کریں، اصلاحی تعلق جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس سے ہدایات لیں، مشورے لیں اپنے معاملات زندگی میں، اور اپنے حالات سے ان کو باخبر کریں، جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی تدبیریں ان سے معلوم کریں. مثلا یہ کہ آدمی کو جب شروع میں بے خبر ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، تو اپنی خرابی نظر ہی نہیں آتی، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہی اچھا ہوں. لیکن جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اپنا جائزہ لینے کی، غریبان میں منہ ڈالنے کی، تو اس کے بعد پھر خرابیاں پیدا لگتی ہیں. ان خرابیوں کا ذکر کر کے ان کو کیسے ان سے بچا جائے اور اس کا کیا علاج ہو، یہ وہ بتاتے ہیں. تو کسی سے تعلق قائم کریں. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر عرض کرتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کر لیا جو میں عرض کر رہا ہوں، بشرطے کہ عمل کر لیا پابندی سے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھر کا حلیہ بدل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں خوشگوار انقلاب پیدا کریں گے. یہ کام، اور میں مرد حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خواتین بیچاری وہ اپنا پروگرام اس وقت تک کوئی بنا نہیں سکتی اور پابندی نہیں کر سکتی جب تک کہ مردوں کا تعاون اس میں حاصل نہ ہو، تو مرد اس میں تعاون کریں اس بات میں اور اس کا اہتمام کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوگی، حالات بہتر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لائیں گے اور وہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہوگی. اس مختصر وقت میں یہی چند گزارشات میں اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سمجھ کو درست فرما دے، ہمارا فکر کا اور عمل کا رخ درست فرما دے، اپنی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم آت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. يا أرحم الراحمين ارحم صدرنا برحمة الله تمام غنامكم وعافانا. يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمیں چیز راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سبائے سنت کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ پر استقامت عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے جو جو فرائض ہمارے دن میں آئے ہیں یا اللہ کی رحمت سے ان کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المستجیرین، رحمان الدنیا و رحیمہا، ارحمنا برحمت من سواک. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، متعلقین احباب کو ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. یا اللہ اپنے احمد سے گناہ اور نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول اپنے آپ اپنے رضا کے مطابق درست کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمانا. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ کی رحمت سے ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی مرادیں پوری فرما، ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، آپ کی رحمت سے ان سب کے لیے مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.